Hazreti Vala عارف بالله شيخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی یاد میں جو ہمارے شیخ ثانی حضرت سید اشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ نے اشعار لکھے تھے کچھ عرصہ ہی پہلے, وہی سناتا ہوں آج ہمارے حسب حال ہے کہ اب ہجر میں کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں, اب ہجر میں کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں, دل خون کے آنسو روتا ہے نالے بھی فلک تک جاتے ہیں, دل خون کے آنسو روتا ہے نالے بھی فلک تک جاتے ہیں, اے شیخ میرے محبوب میرے کیوں ہم کو تنہا چھوڑ گئے, اے شیخ میرے محبوب میرے کیوں ہم کو تنہا چھوڑ گئے, دنیا میں ہمارا کوئی نہیں تنہائی میں ہم گھبراتے ہیں, دنیا میں ہمارا کوئی نہیں تنہائی میں ہم گھبراتے ہیں, دنیا میں ہمارا کوئی نہیں تنہائی میں ہم گھبراتے ہیں, ایک تم ہی تو تے ہم راز میرے, ایک تم ہی تو تھے دم ساز میرے, ایک تم ہی تو تھے ہم راز میرے, ایک تم ہی تو تھے دم ساز میرے, اب کس سے کہیں دل کی باتیں یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں, اب کس سے کہیں دل کی باتیں یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں, ایک تم ہی تو تھے ہم راز میرے. ساؤتھ افریقہ کے مفتی حضرت والا کے صحبت یافتہ مفتی امجد صاحب دامت برکاتہم نے حضرت کو لکھا تھا کہ جو سوالات اور اشکالات میں نے آپ سے کیے اور جو جوابات آپ نے دیے یہ بڑے سے بڑا شیخ الاسلام بھی نہیں دے سکتا تھا, تو حضرت کو جو حضرت والا کی صحبت سے جو فہم حاصل تھا, تھوڑا قریب قریب تشریف لے آئی, جو فہم حاصل تھی حضرت کو وہ اس پر, اور پھر مفتی امجد صاحب نے فرمایا کہ میں نے ان بعض اشکالات کو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے سامنے رکھا تو من نوان وہی جواب دیا جو ہمارے حضرت نے دیا تھا, ایک تم ہی تو تھے ہم راز میرے, ایک تم ہی تو تھے دم ساز میرے, اب کس سے کہیں دل کی باتیں یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں, جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر, جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر, مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر, مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر, بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا, بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا, اب کس سے کہیں دل کی باتیں یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں, وہ نور کہاں وقت کہاں وہ صبح کہاں وہ رات کہاں وہ نور کہاں وہ بات کہاں وہ صبح کہاں وہ رات کہاں اے نور مجسم بن تیرے دنیا ہی اندھیری پاتے ہیں اے نور مجسم بن تیرے دنیا ہی اندھیری پاتے ہیں اے شیخ ہمارا نالہ غم کیا آنکھ تلک بھی پہنچا ہے اے شیخ ہمارا نالہ غم کیا آنکھ تلک بھی پہنچا ہے کیا سن کے ہماری آہ فغاں یاد آپ کو ہم آ جاتے ہیں کیا سن کے ہماری آہ فغاں یاد آپ کو ہم آ جاتے ہیں ایک نصف صدی تک عمر میری جو ساتھ تمہارے گزری ہے حضرت والا فرماتے تھے حضرت میر صاحب رحم اللہ تعالی کہ حضرت والا رحم اللہ تعالی کے ساتھ صبح سے لے کر رات تک فرماتے تھے میں اکیلا ہوتا تھا اور حضرت گھر بھی بہت کم تشریف لے جاتے تھے بس وہی راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی اس لیے ایسی صحبتیں کم لوگوں نے اٹھائی ایک نصف صدی تک عمر میری جو ساتھ تمہارے گزری ہے لگتا ہے وہ کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے تڑپاتے ہیں جب میں حاضر ہوا تو حضرت میر صاحب کی عمر 50 برس تھی 30 سال پہلے تو حضرت والا بعض دفعہ مزہ بھی فرماتے تھے کہ میر صاحب کی شادی کرائیں گے لیکن حضرت میر صاحب فرماتے عرض کرتے تھے کہ حضرت بس میں اسی طرح صحیح ہوں ورنہ آپ کے پاس رہنا مشکل ہو جائے گا ایک دفعہ میں نے اشعار کی شرح کرتے ہوئے یہ بات میرے زبان سے نکلی تھی کہ نوجوانوں کو چاہیے شادی کی فکر کریں اور بلا وجہ تاخیر نہ کریں پھر اس پر حضرت میر صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ شادی کا مطلب خوشی ہے شاد رہنا شادی کا مطلب خوشی ہے اور حضرت والا کے قدموں میں ہر وقت خوشی ملتی ہے یہ سینکڑوں ہزاروں شادیوں سے بڑھ کر ہے سینکڑوں ہزاروں شادیوں سے بڑھ کر لگتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے تڑپاتے ہیں پہلی نظر میں دیکھ کر مبہوت ہونا یہ انبیاء کی سنت ہوتی تو پہلی نظر میں دیکھ کر حضرت والا کو بھی دیکھ کر آدمی ذرا سا مبہوت سا ہو جاتا تھا اور حضرت میر صاحب کو بعضوں نے کہا کہ بہت غصہ لگتا ہے ان کی طبیعت میں میں نے کہا کہ قریب جا کے دیکھو پھر پتہ چلے گا قریب گئے تو ایسے قریب ہوئے کہ ماشاءاللہ تو اصل تم پہ سراپا محبت تھے اصلاح کے لیے کبھی کچھ فرماتے تھے وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے اور جب زیادہ کسی کو کچھ فرما دیا تو کچھ ہدیہ بھی پیش کرتے تھے حضرت والا نے فرمایا تھا میر صاحب جب کسی کو ڈانٹ دیتے ہیں زیادہ تو پھر بلا کے اس کو 100 روپیہ بھی دیتے ہیں پھر وہ خواہش کرتا ہے کہ دوبارہ کب ڈانٹ پڑے گی ایک نصف صدی تک عمر میری جو ساتھ تمہارے گزری ہے لگتا ہے کہ وہ کچھ لمحے تھے جو آج مجھے تڑپاتے ہیں اے شیخ میرے ایک لمحہ بھی ہم آپ کو بھول نہیں پاتے ہر لحظہ آپ کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، ہر لحظہ آپ کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، یہ درد تمہاری یادوں کا تا حشر رہے گا سینے میں، یہ درد تمہاری یادوں کا تا حشر رہے گا سینے میں، اس درد میں لذت ایسی ہے اس درد سے راحت پاتے ہیں، اس درد میں لذت ایسی ہے اس درد سے راحت پاتے ہیں، ہے کون جسے اپنا سمجھیں دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے، ہے کون جسے اپنا سمجھیں دنیا میں ہمارے تم ہی تو تھے، بیگانے تو بیگانے ٹھہرے اپنے بھی مظالم ڈھاتے ہیں، بیگانے تو بیگانے ٹھہرے اپنے بھی مظالم ڈھاتے ہیں، اب ہجر میں ان کی یاد میں ہم آنکھوں سے لہو برساتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے نالے بھی فلک تک جاتے ہیں،
اس زمین پر حضرت والا کی اتباع میں بندے نے بھی چند اشعار لکھے تھے، لکھے تھے دو تین پیش کیے تھے جب حضرت نے یہ مجھے دیے تھے، حضرت کی بڑائی ہے کیونکہ حضرت تو کسی اور عالم میں رہتے تھے، فرمایا اس کو دیکھ لو بھائی، تو وہ میں دیکھتا کیا، میں تو آشاش کر رہا تھا، لیکن اسی کو دیکھتے دیکھتے پھر دو تین اشعار بندے کے بھی ہو گئے تو میں نے حضرت والا کو دکھایا، تو حضرت نے فرمایا اس کو پورا کرو، اس کو ادھورا مت چھوڑو، اس کو پورا کرو، یہ وہی اشعار ہیں کہ جب خار دیار غفلت میں وہ رشک چمن یاد آتے ہیں، جب خار دیار غفلت میں وہ رشک چمن یاد آتے ہیں، ہم سہن گلستاں میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں، ہم سہن گلستاں میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں، جب بغض و عداوت کے کانٹے دامن سے لپٹتے جاتے ہیں، ہم سہن گلستاں کو اکثر مدحت سے تیری مہکاتے ہیں، ہم سہن گلستاں کو اکثر مدحت سے تیری مہکاتے ہیں، اور حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے لیے بندے نے عرض کیا تھا کہ
وہ رشک ماہ و خاور تھا،
خاور کا مطلب سورج، ماہ کا مطلب چاند،
وہ رشک ماہ وہ رشک ماہ و خاور تھا، گو نام تو اس کا اختر تھا، وہ رشک ماہ خاور تھا گو نام تو اس کا اختر تھا، انوار جو اختر سے پھیلے خورشید کو بھی شرماتے ہیں، انوار جو اختر سے پھیلے خورشید کو بھی شرماتے ہیں، ایک عام بشر تجھ کو جانا، دنیا میں نہ تجھ کو پہچانا، ایک عام بشر تجھ کو جانا، دنیا میں نہ تجھ کو پہچانا، ہم تیری ناقدری کر کے واللہ بہت پچھتاتے ہیں، ہم تیری ناقدری کر کے واللہ بہت پچھتاتے ہیں، دل ہار کے جیتے تھے کل تک میں عشق کی پیتے تھے کل تک، دل ہار کے جیتے تھے کل تک میں عشق کی پیتے تھے کل تک، جو تیرے چہیتے تھے کل تک وہ آج بھی ہم کو بھاتے ہیں، جو تیرے چہیتے تھے کل تک وہ آج بھی ہم کو بھاتے ہیں، اور اب راہنما ہیں واو تیرے اقوال تیرے الفاظ تیرے، مضمون سے تسکین پاتے ہیں، ملفوظ سے دل بہلاتے ہیں، مضمون سے تسکین پاتے ہیں، ملفوظ سے دل بہلاتے ہیں، جو آنکھوں کی تنویر ہے اب جو تیری ہی تصویر ہے اب، جو تجھ پر جان چھڑکتے ہیں جو تیرے ہی گنگاتے ہیں، جو تجھ پر جان چھڑکتے ہیں جو تیرے ہی گنگاتے ہیں، اور ظاہر میرا شریعت کا باطن میں لاوارقت کا، ظاہر میں رعب شریعت کا باطن میں لاوارقت کا، تیرے دل میں درد ہے الفت کا، تیرے آنسو چغلی کھاتے ہیں، تیرے دل میں درد ہے الفت کا، تیرے آنسو چغلی کھاتے ہیں، جب خار دیار غفلت میں وہ رشک چمن یاد آتے ہیں، ہم سہن گلستاں میں آ کر گلشن کا سبق دہراتے ہیں،
کل ہمارے مرشد محبوب ہم سے جدا ہو گئے، اللہ تعالی حضرت کو جنت میں درجات عالیہ متصاعدا متزاردا متبارکا ساعتا فساعتا، ہمیں درجات قرب بے انتہا عطا فرمائے، ہمارے مرشدین، مرشد اول، مرشد ثانی، نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالی جزائے جزیل عطا فرمائے. ہم نے اپنے مرشدین کو کیا دیا اور وہ ہم کو کیا دے گئے. اللہ تعالی ہماری ناقدری کو معاف فرما دے. اے واز میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، اس کے مرتب اور جامع میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی آفتاب نسبت مع اللہ صدیق وقت مجدد زمان قلندر وقت حضرت والا میر صاحب نور اللہ مرقدہ، اس واعظ کا نام تسلیم و رضا ہے. اس کے پیش لفظ سے ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرشدی و مولائی حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اقدس اطال اللہ بقاءہم وأدام الله بركاتهم وأنوارهم، تین رمضان المبارک 1409 ہجری مطابق 10 اپریل 1989 بروز دو شنبہ سفر ہندوستان سے واپس کراچی تشریف لائے. یہاں آ کر معلوم ہوا کہ حفیظ الرحمن صاحب جو حضرت والا کے ہم وطن ہیں یعنی پرتاپ گڑھ کے رہنے والے ہیں اور پڑوس میں قریب ہی رہتے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور صبح ہی تدفین ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگلے دن 4 رمضان المبارک 1409 ہجری مطابق 11 اپریل 1989 صبح تقریباً 11 بجے حضرت والا ان کے گھر تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور گھر والوں کی تسلی کے لیے کچھ کلمات فرمائے. سننے والے جانتے ہیں کہ حضرت والا کی کلام ہے، اللہ تعالی نے عجیب تاثیر عطا فرمائی ہے. وہ یقیناً ایک سحر حلال اور از دل خیزت بر دل ریزت کا مستحق اور غمزدہ و شکستہ دلوں کے لیے ایک مرہم و تسکین ہے. اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے آگ پر پانی ڈال دیا اور سامعین اپنے تمام غموں کو بھول کر اللہ کی محبت سے مست اور تسلیم و رضا کی کیفیت سے سرشار ہو جاتے ہیں اور بزبان حال کہتے ہیں، خوشا حوادث پہم خوشا یہ اشک روض. خوشا حوادث پیغام خوشا یہ اشک روا، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ حالت ہو جاتی ہے، اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزین بھی ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے. اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزین بھی ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے. یہ حضرت مرشدی دامت برکاتہم ہی کا شعر ہے. غرض حضرت والا کی تقریر کی لذت کو کیا بیان کروں، کانوں میں رس گھلتا جاتا ہے اور دل میں اترتا جاتا ہے اور افسردہ دلوں کو بادہ عشق حق سے سرمست کر دیتا ہے. خدا رکھے میرے ساقی کا میکر خدا رکھے میرے ساقی کا میں گدا آباد یہاں پہ جام محبت پلائے جاتے ہیں. خدا گواہ کے ناشنا درد نگاہ عشق سے بسمل بنائے جاتے ہیں. یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پر و بال وسوئے عرش بیکدم اڑائے جاتے. یہ اہل دل کی مجلس یہاں پہ دل والے اسیر درد محبت بنائے جاتے. اللہ تعالی خانقاہ امدادیہ اشرف کا فیض سارے عالم میں عام و تام فرمائے اور حضرت والا دامت برکاتہم کو طویل صحت و عافیت اور دین کی عظمت عظیم خدمت کے ساتھ عطا فرمائے اور قیامت تک حضرت اقدس کے فیوض و برکات جاری رکھے اور دین کے ایسے عظیم الشان کام لے کہ تا ابد ان کے نشانات نہ مٹ سکیں. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. وعظ کے بعد حفیظ الرحمان صاحب اور ان کے والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت کے بیان سے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی اور تمام سامعین کو انتہائی نافع ہو اور خواہش ظاہر کی کہ اس کو شائع کر دیا جائے, لہذا بفضلہ تعالی اس کو کیسٹ سے نقل کر کے مرتب کر دیا گیا اور اس کا نام تسلیم و رضا تجویز کیا گیا. اللہ تعالی قبول فرما دیں اور امت مسلمہ کے لیے نافع اور غمزدہ لوگوں کے لیے باعث تسلی اور اللہ تعالی کی محبت کا ذریعہ بنا دیں. آمین. اس اشاعت میں ضروری حوالہ جات کتب بین القوسین درج کر دیے گئے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جامع و مرتب یکے از قدام حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب احمد برکات. ایک عرصے تک حضرت اپنا نام تحریر نہیں فرماتے تھے, پھر حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ہمارے مرشد ثانی کو حکم فرمایا کہ اپنا نام بھی اس میں لکھا کرو. تب حضرت نے حکم مرشد کے طور پر اپنا نام ہر واز میں تحریر فرمانا شروع کیا, ورنہ حضرت والا کا تو یہی حال تھا کہ کہاں پیدا ہوا, کب مر گیا, کب زندہ رہا, مجھ کو بے نام و نشان بارے خدا رہنے دے. حضرت والا کا شعر ہے, انہیں ہر لحظہ جانے نو عطا ہوتی ہے دنیا میں, انہیں ہر لحظہ جانے نو عطا ہوتی ہے دنیا میں, جو پیش خنجرے تسلیم گردن ڈال دیتے ہیں. تسلیم و رضا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى. حضرات سامعین, اس وقت میں آپ کے گھر پر جو حاضر ہوا ہوں, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں, حضرات سامعین اس وقت میں آپ کے گھر پر جو حاضر ہوا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حبیب الرحمان صاحب کی اہلیہ والدہ حفیظ الرحمان کا انتقال ہوا اور اس کے دو چار گھنٹے کے بعد میں بمبئی سے واپس ہوا. اس وقت مجھے علم ہوا کہ یہاں کہ جس کے یہاں کوئی صدمہ اور غم پہنچ جائے, وہاں حاضر ہونا اور کچھ تسلی کے کلمات پیش کرنا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے. تعزیت کے معنی ہیں تسلی دینا، اس لیے تعزیت سنت ہے اور سنت کی برکت سے اللہ تعالی غمزدہ دلوں پر سکون و تسلی کا مرہم عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اس سنت کا ثواب لینے کے لیے اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور اس سنت کو ادا کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالی نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور چونکہ یہ حضرات میرے ہم وطن ہیں، پرتاپ گڑھ کے رہنے والے ہیں، یوں تو ہر مسلمان کے ذمے ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن بعض تعلقات کی وجہ سے اس محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر پڑوسی کا حق بہت ہے، میرے تو آپ پڑوسی بھی ہیں۔ ایسے وقت میں لوگوں کو تسلی دینے سے اگر نفع نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مسنون نہ فرماتے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے وہی کام تجویز فرماتے ہیں جس میں ان کے بندوں کا فائدہ ہو۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں سب میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں۔ اگر ساری دنیا ولی اللہ ہو کر یورپ کے تمام کافر ممالک، امریکہ، روس، جرمن، جاپان وغیرہ، ساری دنیا کے سلاطین مع رعایا مسلمان ہو کر سجدے میں گر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا، ان کی شان میں ہمارے سجدوں سے، ہماری عبادتوں سے اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری دنیا بغاوت کر جائے، مان لیجئے کہ دنیا میں ایک مومن بھی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک کی عظمت شان ہماری عبادتوں سے اور بغاوتوں سے بے نیاز اور بالاتر ہے، سبحان اللہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، من نگردم پاک از تسبیح شان، میں اپنے بندوں کے سبحان اللہ کہنے اور پاکی بیان کرنے سے پاک تھوڑا ہی ہوتا ہوں، تو پہلے ہی سے پاک ہوں، بلکہ پاک ہم ایشان شوند و درفشان۔ جو سبحان اللہ کہتے ہیں، میری پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی برکت سے میرے وہ بندے خود پاک ہو جاتے ہیں۔ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے، تو ہماری پاکی بیان کرنے کے صدقے میں تم خود پاک ہوتے ہو۔ تم ہمیں کیا پاک کرو گے، ہم نے تمہیں منی سے پیدا کیا، ناپاک قطرے سے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے دستور اور قانون کا یہ راز بتا رہا ہوں کہ رمضان کے روزے ہوں یا نماز ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، جتنے بھی احکام ہیں سب میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے عزت کے ساتھ رہیں، لہذا جن چیزوں سے منع فرمایا وہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ اس میں ہماری عزت ہے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہے، جب آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو ہمیشہ کے لیے دوسرے کی نظر میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہماری غیبت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بدنظری کی ممانعت ہے کہ کسی نامحرم عورت کو مت دیکھو، اس میں بھی ہماری عزت ہے، کیونکہ عورت جب دیکھتی ہے کہ یہ لوگ نیچی نظر کر کے گزر گئے تو کہتی ہے کہ بڑے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ملک شام جب فتح ہو رہا تھا، عیسائیوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو دو رویہ کھڑا کر دیا تھا تاکہ یہ مسلمان گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو پھر فتح نہیں ہو سکتی، اللہ تعالی کی رحمت ہٹ جائے گی۔ لیکن صحابہ کے سپہ سالار نے فوراً آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، نہ محرموں پر نہ ڈالیں۔ لہذا سارے لوگ نگاہیں نیچی کر کے گزر گئے۔ عیسائی لڑکیوں نے اپنے والدین سے جا کر کہا کہ آپ نے جو ہم کو ان لوگوں کے لیے جال بنایا تھا تو وہ لوگ ہمارے جال میں نہیں پھنسے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہم نے دیکھی، وہ فرشتے ہیں، انسان نہیں معلوم ہوتے، اور جنگ فتح ہو گئی۔ تو ہمارے لیے شریعت میں جتنے بھی کرنے کے کام ہیں اور جتنے نہ کرنے کے کام ہیں، دونوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے لوگ جب کام لیتے ہیں تو کام کرا کے پھر مزدوری دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں کہ بہت سے کاموں کو کہتے ہیں کہ نہ کرو اور نہ کر کے مجھ سے مزدوری لے لو۔ وہ کام کیا ہیں؟ مثلا جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنا بھی تو ایک کام ہے، یہ کام نہ کرو، مزدوری لو، ثواب لو، غیبت نہ کرو اور مزدوری لو، عورتوں کو بری نظر سے مت دیکھو، گانا مت سنو، چوری نہ کرو، جتنے بھی گندے کام ہیں، خلاف شریعت کام ہیں، ان کاموں کو نہ کر کے مجھ سے مزدوری لے لو۔ حضرت فرماتے تھے کہ دنیا میں کوئی فیکٹری مالک ایسا نہیں ہے جو اپنے مزدوروں سے کہہ دے کہ بھائی تم لوگ یہ کام نہ کرو، اور کام نہ کر کے مزدوری لے لو، کام نہ کرا کے انعام دینا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نظر بچاتا ہے اللہ کے خوف سے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں، یعنی حلاوت ایمانی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، بصارت کی لذت لے کر بصیرت اور قلب کی لذت دے دی۔ اس وقت جو میری حاضری ہوئی ہے یہ تعزیت مسنون ہے، اور اس سنت کے اندر بھی راز ہے کہ اس سے تسلی ہوتی ہے، کیونکہ جس کی ماں یا باپ یا کوئی عزیز مرتا ہے اس کے قلب پر ایک زخم ہوتا ہے، اور تسلی دینے سے اس میں کمی آتی ہے، تسلی دینے سے تسلی ہوتی ہے، جیسے زخم پر کوئی مرہم رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرماتے ہوئے ایسے وقت ایک دوسرے کے گھر جانا اور تسلی دینا سنت قرار دے دیا، اور تسلی کو 3 روز تک کے لیے سنت قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ 3 دن کے بعد غم گھٹنے لگتا ہے، 3 دن تک غم اپنے جوش پر ہوتا ہے، لہذا 3 روز تک تسلی دینا سنت ہے، اس کے بعد مسنون نہیں۔ 3 دن کے بعد یہ غم آہستہ آہستہ ہلکا ہوتے ہوئے 2 سال کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں آئے گا کہ دل پر کیا سانحہ گزرا تھا۔ تصور میں تو آئے گا کہ میری ماں نہیں ہے، لیکن ایسا غم نہیں ہوگا جیسا اس وقت ہے۔ میری والدہ کا ناظم آباد میں جب انتقال ہوا تقریباً 15 سال پہلے، تو مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ بس ان کی کوئی چیز دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ان کی چارپائی دیکھ کر، ان کا پاندان دیکھ کر دل رونے لگتا تھا۔ لہذا میں اپنے دوستوں میں دل بہلانے کے لیے ٹیکسیلا وغیرہ چلا گیا، لیکن آج غم کا کوئی ایک ذرہ معلوم نہیں ہوتا، بس ایک ہلکا سا خیال تو ہوتا ہی ہے، ماں باپ کی محبت کو تو کوئی شخص بھول سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت نازل کر دی کہ تم اللہ سے یوں کہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دعا کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ ماں باپ جسمانی پالنے والے ہیں اور شیخ روحانی پرورش کرتا ہے، تو یہ دعا اپنے شیخ کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا اکرام کرو، اگر عزت کے ساتھ، محبت و اکرام کے ساتھ تم اپنے ماں باپ پر نظر ڈال دو تو ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ اور اگر تم نے ماں باپ کو ستایا تو موت نہ آئے گی جب تک کہ دنیا میں اس کا عذاب نہ چکھ لو۔ کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء الا عقوق الوالدین فانه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ اور گناہوں کی سزا تو آخرت میں ہے، لیکن ماں باپ کا دل دکھانے والوں کی سزا دنیا ہی میں آئے گی، اور اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا بدلہ نہ مل جائے۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے اپنے باپ کے گلے میں رسی باندھی اور اس کو گھسیٹ کر بانس کے درختوں تک لے گیا جو سامنے 10-20 گز پر تھے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب اس کے آگے مت کھینچنا ورنہ تو ظالم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ بابا، کیا ابھی تک ظالم نہیں ہوا ہوں؟ یہ جو 20 گز تک رسی باندھ کر کھینچا ہے۔ باپ نے کہا کہ ہاں، تو ابھی تک ظالم نہیں ہوا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بابا کو، یعنی تیرے دادا کو، یہاں تک کھینچا تھا، لہذا ابھی تک تو مجھے اس کا بدلہ ملا، اب اس جگہ سے اگر تو آگے بڑھے گا تو ظالم ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کا اکرام کیا تو ان کے بچوں نے ان کا اکرام کیا، اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی تو جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو ان سے ویسا ہی بدلہ ان کو ملا، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو۔ تو ماں باپ کی محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے فرماتے ہیں، مادراں را مہر من آموختم، اے لوگو اور ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والو، ماں کی محبت میں نے ہی تو پیدا کی ہے، ان کے جگر میں مامتا میں نے ہی تو رکھی ہے، لہذا میری محبت کا عالم کیا ہوگا۔ تھوڑا سا اس کو قیاس کرو، ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والو، میری محبت کو بھی سوچو کہ جس کی مخلوق میں یہ اثر ہے کہ ماں اپنے بچوں کی تکلیف سے بے چین ہو جاتی ہے، چھوٹے بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، ماں سوکھی جگہ پر بچے کو سلا دیتی ہے اور گیلی جگہ پر خود لیٹ جاتی ہے، رات بھر سردی میں کانپ رہی ہے لیکن اپنے بچے کو وہاں نہیں سونے دیتی، اگر بچے ذرا بیمار ہو جاتے ہیں تو رات بھر اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں کے یہاں دوڑ رہی ہے، بزرگوں سے دعائیں کرا رہی ہے، تعویذات لا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والو، ہماری محبت کو بھی سوچا کرو کہ جب ہماری مخلوق میں یہ اثر ہے تو ہم تمہارے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن تم محبت کا یک طرفہ ٹریفک چلا رہے ہو کہ ہم تو تمہارے ساتھ محبت کرتے ہیں اور تم ہماری یاد میں غفلت کرتے ہو، تم نے ہماری کوئی قدر نہ کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، مولانا رومی نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی حاجی تمہیں ایک ٹوپی پہنا دیتا ہے تو تم تین دفعہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ حاجی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہمیں مکہ شریف کی ٹوپی پہنا دی، جس نے اللہ کا شہر دیکھا مدینہ پاک کی ٹوپی آپ نے ہمیں دے دی، لیکن فرماتے ہیں کہ جس نے سر بنایا اس کا بھی کبھی شکریہ ادا کیا؟ اگر خدا سر نہ دیتا تو تم ٹوپی کہاں رکھتے، گردن پر رکھتے؟ لہذا ذرا اس کا بھی خیال کیا کرو کہ جس نے سر عطا فرمایا اس کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس سر کا شکریہ ادا کرو، یعنی سجدہ کرو، نمازیں پڑھو۔ جو شخص نماز میں سر سجدے میں رکھتا ہے، سر کا شکریہ ادا کرتا ہے، جب اللہ کے سامنے جھک گیا آدھے دھڑ کا شکریہ ادا ہو گیا، اور جب سجدے میں سر رکھ دیا تو پورے اعضاء ہی بچ گئے، سجدے میں پورا شکر ادا ہوتا ہے۔ اس لیے اتنا قرب بندے کو کہیں نہیں ملتا جتنا سجدے میں ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جس نے سجدے کا عجیب نقشہ کھینچا ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے۔ سنگ در دروازے کی چوکھٹ کو کہتے ہیں جہاں سجدے میں سر ہوتا ہے، اللہ کی چوکھٹ ہے وہ۔ فرماتے ہیں، دن میں اسی کی روشنی، شب میں اسی کی چاندنی، سچ تو یہ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ وقت تو ختم ہونے والا ہے، ہو ہی گیا، لیکن اس آج خاص موقع کی نسبت سے ایک بہت ہی خاص حضرت کی تسلی کا مضمون پڑھ کر سنانا مقصود تھا، تو اس کو پہلے پڑھ کر سنانا مناسب ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کلمے انا للہ و انا الیہ راجعون میں زبردست تسلی کا مضمون بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں دو جملے ہیں، ایک انا للہ اور دوسرا و انا الیہ راجعون۔ انا للہ کے معنی ہے کہ ہم سب اللہ کے مملوک ہیں، غلام ہیں۔ لام ملکیت کے لیے آتا ہے، یعنی ہم اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں، اگر اپنی ذات کے مالک ہوتے تو خودکشی جائز ہوتی، کیونکہ اپنی چیز میں آدمی کو تصرف کا حق ہے۔ اگر ہم اپنی چیز ہوتے تو گلے میں پھندا ڈالنا جرم نہ ہوتا، لیکن خودکشی اس لیے حرام ہے کہ تم اپنے مالک نہیں ہو، تم ہماری امانت ہو، ہماری چیز ہو، تمہیں اپنا گلا گھونٹنے کا کیا حق ہے؟ یعنی خودکشی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں، ہمارے جسم و جان کا مالک اللہ تعالی ہے۔ انا للہ کے معنی ہیں کہ ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ لہذا اس جملے میں ایک تسلی تو یہ ہے کہ جب ہم مملوک اور غلام ہیں تو مالک کو ہمارے اندر ہر تصرف کا حق حاصل ہے، جو چیز چاہے ہم کو دے، جس کو چاہے ہم سے لے لے۔ کیونکہ صدمے کے وقت میں دو خیال آتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری ماں باپ یا شوہر کو جلدی بلا لیا، ہم سے چھین لیا، اس کا جواب انا للہ ہے کہ تمہاری ماں باپ شوہر یا بیٹا یہ ہماری ملکیت، تم بھی ہمارے غلام، اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عمر ساتھ رہنے سے محبت ہو جاتی ہے، اب اس عزیز کی جدائی سے جو غم ہو رہا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس کے لیے تسلی کا دوسرا مضمون وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں نازل فرما دیا کہ اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جدائی دائمی تھوڑی ہے، عارضی جدائی ہے۔ آج تمہاری ماں گئی، ایک دن تم بھی ہمارے پاس واپس ہوگے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، اور وہاں سب اعزاء و اقرباء پھر مل جائیں گے اور پھر کبھی جدائی نہ ہوگی، لہذا کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے محبوب مرشدین کے بلا استحقاق معیت آخرت میں نصیب فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت انا للہ الی آخر کی تفسیر کے ذیل میں اس حقیقت کو ایک عجیب مثال سے سمجھایا۔ فرماتے ہیں کہ مثلاً کسی شخص نے ایک الماری خریدی جس میں دو خانے ہیں، نیچے کے خانے میں اس نے ایک درجن گلاس اور ایک درجن چائے کی پیالیاں لا کر رکھ دیں، سال بھر تک اسی خانے میں وہ گلاس اور چائے کی پیالیاں رکھی ہیں، پھر اس الماری کے مالک نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ سال بھر پہلے جو چائے کی 12 پیالیاں اور 12 گلاس میں نے نیچے کے خانے میں رکھے ہیں، تم اس نیچے والے خانے سے ایک گلاس اور ایک پیالی اٹھا کر اوپر والے خانے میں رکھ دو۔ ملازم نے کہا، حضور آپ ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ مالک کہتا ہے کہ نالائق، یہ الماری میری ہے، اس کے دونوں خانے میرے، گلاس اور چائے کی پیالیاں میری، اور تم بھی میرے نوکر ہو، تم کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں، جو میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ لہذا اس نے ایک پیالی اور ایک گلاس اٹھا کر اوپر والے خانے میں رکھ دیا۔ پھر نوکر نے کہا کہ حضور اب بات سمجھ میں آ گئی، کیا آپ الماری کے مالک ہیں اور اس کے دونوں خانوں کے بھی مالک ہیں اور گلاس اور چائے کی پیالیوں کے بھی مالک ہیں، جس گلاس اور پیالی کو آپ چاہیں آپ نیچے والے خانے سے اوپر والے خانے میں رکھنے کا حکم دے دیں، لیکن حضور مجھے ایک اشکال ہے، وہ بھی آپ حل فرما دیں۔ اور وہ اشکال یہ ہے کہ یہ 12 پیالیاں اور 12 گلاس جو ایک سال سے آپس میں ساتھ تھے، ان کی آپس میں محبت ہو چکی تھی، اب ایک گلاس اور ایک پیالی کو ان سے جدا کر کے آپ نے اوپر کے خانے میں رکھ دیا، تو یہ 11 پیالیاں اور 11 گلاس رو رہے ہیں، جو ساتھ رہتے ہیں اس کا کیا علاج ہے؟ مالک نے کہا، گھبراؤ مت، یہ 11 پیالیاں اور 11 گلاس جو نیچے والے خانے میں ہیں، ان سب کو ہم یکے بعد دیگرے اوپر والے خانے میں لے جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ غم عارضی غم ہے، یہ ان کا دائمی غم نہیں ہے۔ اب حکیم الامت فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ کی ایک الماری ہے، ایک خانہ آسمان کے نیچے ہے اور ایک خانہ آسمان کے اوپر ہے۔ آسمان کے نیچے والے خانے کا نام دنیا ہے اور آسمان کے اوپر والے خانے کا نام آخرت ہے۔ ہم لوگ اللہ کے گلاس اور پیالیوں کی طرح ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں ہمیں نیچے والے خانے میں رکھتے ہیں، اور جب ان کا حکم ہوتا ہے کہ اب اس کا وقت پورا ہو گیا تو اس خانے سے اٹھا کر آسمان کے اوپر والے خانے میں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس خانے سے اٹھا کر دوسرے خانے میں منتقل کر دیا ہے۔ الماری بھی اللہ کی، نیچے والا خانہ بھی خدا کا، آسمان سے اوپر والا بھی خانہ اللہ کا، اور ہم لوگ بھی اللہ کے، ہمارے ماں باپ بھی اللہ کی ملکیت، اللہ کو اختیار ہے۔ اتنے ہی دن کا ویزا دیا تھا، اس کے بعد ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی جمع ہو جائیں تو کسی کو روک نہیں سکتے۔ جب کوئی مرتا ہے تو سمجھ لو کہ یہی وقت تھا اس کے جانے کا۔ حتیٰ کہ جب وقت آ جاتا ہے تو خود ہارٹ اسپیشلسٹ بھی اپنے کو نہیں روک سکتا اور اپنے دل کی رفتار جاری نہیں رکھ سکتا۔ دل کے ماہر ڈاکٹر جمعہ کا ہارٹ فیل ہوا، دوسرے کے دل کی رفتار گن رہا ہے، دل کی حرکت شمار کر رہا ہے، اور خود اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ پیاروں کی جدائی کا غم تو ہوتا ہے، میری ماں کی جدائی کا کیا علاج ہے؟ اسی طرح باپ یا بیوی یا کسی کا شوہر چلا گیا تو ان کے غم کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ارشاد فرمایا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ یہ جدائی عارضی ہے اور اس اوپر والے خانے میں ہم لوگ بھی یکے بعد دیگرے جانے والے ہیں اور ہمارا زیادہ خاندان تو وہی ہے، ہمارے دادا اور نانا اور دادا کے دادا اور نانا کے نانا جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں سب اوپر ہیں، زیادہ رشتہ دار تو وہی ہیں، آپ سوچئے وہاں کتنا بڑا خاندان ہے، جو پردیس سے وطن چلے گئے سب خاندان والوں نے ان کا استقبال کیا ہوگا۔ تو غمزدہ دلوں کے لیے اس آیت میں اللہ تعالی نے تسلی کا زبردست مضمون نازل فرمایا ہے، اور اس سے قبل ہی صبر کرنے والوں کو یہ بشارت بھی سنا دی کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، پس کسی کے انتقال پر یا مصیبت پر جو اجر و ثواب ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اگر تم سے تمہاری کوئی چیز کھو گئی، تمہاری اولاد، ماں باپ، بیوی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں اپنی معیت خاصہ، اپنا قرب خاص عطا کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک جتنے حضرت کے متعلقین منتسبین ہیں اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بس اس کا یہی طریقہ ہے اپنے شیخ کا حق ادا کرنے کا کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیا جائے، اور نشر و اشاعت صدقہ جاریہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس سے ہو سکے اپنے طور پر جہاں بھی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ اب حضرت تو ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ ٹھہر جائیے کہ شاید کچھ واز تقسیم کے لیے ہیں۔ جی، پہلے کے کچھ واز موجود ہیں جن حضرات نے پہلے نہ لیے ہوں۔ 40 واز نمبر 40 بتا رہے ہیں، 40 نمبر، ہاں 40 نمبر کے اوپر کے واز ہیں جن حضرات نے نہ لیے ہوں، واز نمبر 40 سے اوپر وہ حضرات لے لیں، اور ایک ایک نسخہ لیں، اس سے زیادہ نہ لیں۔ مفتی صاحب،